السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صدق الله العظيم.
محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں موسم بہار عطا فرمایا ہے. سردیاں گئیں اور موسم بہار کا آغاز ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی موسم بہار اللہ پاک نصیب فرمانے والے ہیں کہ رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے شعبان المعظم کے باقی ماندہ ان ایام کو بابرکت بنا دے، صحت اور عافیت، خوشی اور سلامتی کے ساتھ، اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو، اہل خانہ سمیت پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک نصیب فرمائے، عبادات کی توفیق بھی مرحمت فرمائے، کہ یقیناً وہ اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہیں. سردی جاتی ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، پتے جھڑتے ہیں، ہر طرف ایک سونا سونا سا ویران ویران سا سما ہوتا ہے. اس کے بعد جب موسم بہار شروع ہوتا ہے، درختوں پر تازے پتے، تازے پھول، تازگی، ہریالی، سبزہ، اور پھر بارشیں، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے نقشے بدل جاتے ہیں. بے آب و گیا، بنجر صحرا، خالی علاقے، وہ بھی سرسبز و شاداب دکھائی دیتے ہیں. تازہ دم جو ہمارا ماشاءاللہ عمرے کا سفر ہوا، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جب ہم جا رہے تھے، تو چونکہ تازہ دم بارشیں وہاں بھی چل رہی ہیں، تو وہی صحرائی علاقے، وہی پہاڑ اور ریگستان، ان پر ایسا سبزہ اگا ہوا تھا تازہ تازہ، جیسے قالین بچھا ہوا ہو. چونکہ تازہ بارشیں چل رہی تھیں، ان بارشوں کی وجہ سے جنگل بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور اس پر گھاس اگ کر اچھی خاصی بڑی ہو جاتی ہے. پھر جب بارشوں کا سلسلہ رک جاتا ہے تو پھر وہ پیلی ہو جاتی ہے، پیلی ہو کے پھر وہ چورا ہو جاتی ہے. تو دلوں کی زمین پر بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہار کی بارشیں برستی ہیں، تو دلوں کی دنیا بھی وہ اجلی منجلی ہو جاتی ہے، اور اس آبیاری کے ذریعے سے بے شمار لوگ اللہ تعالیٰ کے اس روحانی موسم بہار سے بھی فیضیاب ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم صاف ستھرے ہو جائیں، اپنے ظاہر کو بھی سنوار لیں، باطن کو بھی سنوار لیں. پچھلے جمعہ مضمون کے آخر میں نے ہلکی سی ایک بات عرض کی تھی کہ انسان اپنے چہرے پر سنت کا نور اگالے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اسی شکل و صورت پر یہ جیے گا، اسی پر مرے گا، اسی شکل و صورت پر آخرت میں میدان محشر میں آئے گا. تو جمعے کے بعد ہمارے ایک محبت والے ہمارے ایک سسرالی عزیز ہیں، فرمانے لگے کہ میں 2006 میں حج کے لیے گیا تھا، اپنے ساتھ پورا پیکٹ لے کر گیا تھا ریزر کا شیو بنانے کے لیے۔ فرمایا کہ جب میں عمرہ وغیرہ کر کے فارغ ہو کر آیا اور واش روم میں کھڑا ہو کر شیشے کے سامنے اپنا شیو بنانے کی ارادہ کیا، تو خود بخود دل کے اندر ایک جھٹکا لگا اور اس ضمیر نے آواز دی کہ کیا اس، کہنے لگے کہ میں نے دل میں ایک آواز آئی، کیا اس ہجڑے جیسی شکل کو لے کر حضور کے دربار میں جاؤ گے؟ کہا کہ بس یہ خیال جو مجھے آیا، بس اسی دن سے میں نے وہ سارے سب کچھ ڈسٹبین کی نظر کیے اور اپنے چہرے پر پھر اس طرح نہیں لگایا۔ تو فرمانے لگے کہ میں اس داڑھی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ سمجھتا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ نے فرمایا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ آسمانوں میں ایک فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی ہے، عورتوں کو لمبی چوٹیوں کے ذریعے اس نے زینت بخشی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی فطرت بنائی ہے، نر اور مادہ بنائے ہیں، مذکر اور مؤنث بنائے ہیں، مرد اور عورتیں بنائی ہیں، تمام تر مردانہ شان کے جتنے اوصاف اور کمالات تھے، انبیاء ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، بادشاہت ہو، خلافت ہو، امامت ہو، ہر منصب، ہر عہدہ اللہ پاک نے مردوں کے ساتھ مختص کیا، عورت کو صنف نازک بنایا، اس کی شکل و صورت بھی الگ بنائی۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کو مردوں کا زیر نگی بنایا، پہلے باپ کے زیر سایہ ہوتی ہے، پھر شوہر کے زیر کفالت چلی جاتی ہے، پھر وہ ماں بن جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے رشتے مقدس اس کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مردانگی اللہ پاک نے جو عطا فرمائی، تو مرد کی مردانگی، اس کی شکل و صورت، اس کی وجاہت، اس کی خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھی۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار کے اندر، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، پورا قیامت کا تہلکہ اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمایا، آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، پہاڑ اور یہ ستارے، چاند، سورج، ہر چیز، حتیٰ کہ زمین اس کی ادھیڑ بن ہوگی، قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، اس میں سے مردہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ پورے آیت بہ آیت، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، سمندر جوش ماریں گے، آگ کے شعلے اس سے اگل رہے ہوں گے، واذا النفوس زوجت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، اس دن انسان جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے کیا کچھ آگے بھیجا تھا، کیا کچھ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ آگے فرمایا، یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے پیارے پاک پروردگار مہربان رب کی ذات سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ایسے عجیب و غریب انداز سے اللہ پاک نے اپنے بندوں سے سوال کیا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، تجھے اپنے پیارے پاک پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، فسواک، تجھے درست بنایا، فعدلک، تیرے خد و خال کو بڑے بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ شکل و صورت میں اس نے تجھے چاہا، تجھے مرکب کر کے تجھے شکل و صورت دی ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، فرمایا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق کے اندر کوئی رد و بدل کسی مخلوق کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، یہ ساری تیری بغاوت، دشمنیاں، نافرمانیاں، جتنی بھی ہیں سرکشی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے آخرت کے دن کو فراموش کر دیا۔ حالانکہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر ہمارے نگران فرشتے مقرر ہیں، کراماً کاتبین، ایسے لکھنے والے معزز فرشتے ہم نے تمہارے ساتھ منتخب کر دیے، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں کیا کچھ تم کر رہے ہو۔ ہر دن ہر رات ہماری ڈائری کا ایک صفحہ ہے، ڈائری جب ہم کھولتے ہیں، ایک دایاں صفحہ، ایک بایاں صفحہ، تو دایاں صفحہ ہمارا دن اور بایاں صفحہ ہماری رات، ہر دن ہر رات ہمارا ذرہ ذرہ لکھا جا رہا ہے۔ یعلمون ما تفعلون کے بعد نتیجہ بھی سنا دیا، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نکوکار بندے جنت کے باغات میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور جو فسق و فجور کے مرتکب ہوں گے، منمانی کرنے والے ہوں گے، وہ دوزخ کے گڑھوں میں ہوں گے، دوزخ کی وادیوں میں ہوں گے. آج تو ہم ہوش میں ہیں، زندگی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، آزادی ہے، سہولت ہے، عبادت کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جمعہ دیتے ہیں، اذان کے بعد اذان، نماز کے بعد نماز کے مواقع فراہم فرماتے ہیں، مؤذن کو اپنا نمائندہ بنا دیا، پکارو میرے بندوں کو، بلا لو، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور پھر اپنے بندوں کو، وارثین انبیاء کو ذمہ داری سونپی ہے کہ میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچاتے رہنا، حلال حرام، جائز ناجائز، حق باطل، اچھا برا، ہر چیز کی تمیز ان کو سکھاتے رہنا. پھر ماں باپ ماشاء اللہ اسلامی معاشرے کے اندر بچپن سے وہ بتاتے ہیں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، ہر چیز اسلامی معاشرے کے اندر بچوں کی بود و باش کے اندر، ان کی نش و نما کے اندر داخل و شامل ہوتی ہے. معاشرے کا کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جس کے ماں باپ نے انہیں اچھے برے کی تمیز نہ سکھائی ہو. بچہ ہوش سنبھالتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اب وہ صحیح ڈگر پر چلے، اچھائی کو اپنائے، برائی سے بچے. اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اچھے ماحول کا، اچھے دوستوں کا، اچھی صحبت کا، اچھی تربیت کا. اللہ تعالیٰ تو موقع پہ موقع دیتے ہیں، عبادات کے بھی موقع دیتے ہیں، لوٹنے سمیٹنے کے بھی موقع دیتے ہیں. رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں تو اللہ پاک کی رحمتوں کی موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں، رات دن صبح و شام گناہگاروں کو بخشش کے پروانے ملتے ہیں. وہ گناہگار جن میں ندامت آ گئی ہو، شرمندہ ہوں، ماہ و سال جنہوں نے گزار دیے ہوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں. ہمارے والد صاحب کے ایک مرید ہیں، ہمارے قریبی عزیز ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں کافی عرصے تک بالکل لاوبالی، مست و مگن، جوانی کی موج مستیوں میں تھا، پھر یہاں ابا کے پاس جڑے، لگ گئے. فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا تھا، اب بھی ماشاءاللہ صوم و صلات کے تہجد گزار ہیں، کہا کہ مجھے اپنی اس سابقہ زندگی پر افسوس ہوتا تھا، کاش کہ میں جوانی سے پہلے ہی حضرت سے مل چکا ہوتا تو میرے زندگی کے وہ سال جو گزرے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دوری کے تھے، کاش کہ وہ دوری کے سال بھی مجھے نصیب نہ ہوتے. آج ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، ہوش ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، ایک جھٹکا لگتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے. ایک نوجوان لڑکا ہمارے دوستوں کا پڑوسی، فارم ہاؤس، سارے نوجوان دوست یار عزیز قریب گئے اور سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں، 20-22 سال کا نوجوان خوبرو لڑکا ہے، بارش ماشاءاللہ، اور دوسرا دوست اوپر سے سلائڈ کرتا ہوا آیا سوئمنگ پول میں، جو اس کے پاؤں اس کی کمر پر لگے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پورا جسم بیچارے کا مفلوج ہو گیا. آغا خان میں داخل، اللہ پاک اس نوجوان کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اس معذوری اور مجبوری سے اللہ پاک اس کو نجات عطا فرمائے. لمحوں کے اندر کایا پلٹ جاتی ہے، زندہ ہے، جاگا ہوا ہے، سر اس کا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن پورا دھڑ الامان والحفیظ مفلوج ہو کے رہ گیا. انسان پانی کا بلبلا ہے، کوئی بھروسہ نہیں، صحت عافیت ملی ہوئی ہے. آج فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے صلح کرنی ہے کہ نہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو جمعے پر جمعہ دیتے ہیں، نماز کے بعد نماز دیتے ہیں، رمضان کے بعد رمضان دیتے ہیں، ابھی رمضان بالکل سر پر ہے. اللہ پاک ہم سب کو سلامتیوں کے ساتھ نصیب فرما دے. اللہ، وقت مقرر کسی کا انتظار نہیں کرتا، اللہ کی ذات سمجھ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے. رمضان سے پہلے بھی جنازے اٹھتے ہیں، رمضان کے شروع دنوں میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی جنازے اٹھتے ہیں، عین موقعوں پر شادی کے بھرے گھروں کے اندر بھی جنازے اٹھے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی زندگی کا واقعہ تھا، پاپوش کے اندر ایک نوجوان دلہا رضوان نام کا تھا، اخبار میں خبر آئی کہ دلہا تیاریاں مکمل ہیں بارات کے لیے، نہا دھونے کے لیے جب گیا واش روم، کہیں تار کہیں ملا ہوا تھا، موٹر میں کوئی چکر تھا، کرنٹ آ رہا تھا. وہ دلہا اپنی شادی کی تیاری کے لیے جب نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا، نہا رہا تھا، کرنٹ لگا، اللہ کو پیارا ہو گیا، وہی شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا. یہ دنیا بڑا عجیب ایک منظر ہے، جہاں خوشیاں بھی ہیں تو غمی بھی ہے. اور انسان عقل مند وہ ہے جب ہوش کے اس کو لمحات ملے ہوں. اقتنم خمسن قبل خمسن، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، فرصت کو مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو غربت و افلاس سے پہلے غنیمت جان لو. بڑے بڑے کام کے اللہ پاک نے مواقع دیے ہیں. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اور پھر فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. چٹ پٹ انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. بیماری ہوتی ہے، اچانک پتہ چلتا ہے، تشخیص ہوتی ہے کینسر کا مرض ہے، علاج کراتے 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 انسان کشتی کنارے لگ جاتی ہے. ہمارے وہ نمازی بزرگ بظاہر صحت مند سب کچھ، محترم جناب شریف صاحب جن کا پچھلے جمعے میں نے تذکرہ کیا، عمرہ کر کے آ گئے، سب کچھ شادی بیاہ کی تقریب، معدے میں تکلیف شروع ہوئی، بعد میں معلوم ہوا کہ کینسر ہے. علاج کرتے کرتے کشتی کنارے لگ گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو انسان کی زندگی بالکل بے بھروسہ ہے، کچھ نہیں پتا کہ وہ کتنے لمحات اس کی زندگی کے باقی ہیں. آنے والا رمضان جو نصیب ہو رہا ہے، خوش قسمت ہوں گے وہ افراد کہ جو اس سے پہلے ہی تیاری کر کے صاف ستھرے ہو جائیں، اپنے ظاہر کو بھی سنوار لیں، اپنے باطن کو بھی سنوار لیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ الْمَاءَ، اللہ پاک آسمان سے پانی کو برساتے ہیں، لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تم کو اس پانی کے ذریعے سے صاف ستھرا رکھیں. اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی پاکیزگی پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صفائی ستھرائی پاکیزہ بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا قبا کی جو بستی کے افراد ہیں ان کی تعریف اللہ پاک نے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے اتار دی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس قبا کی بستی میں ایسے افراد بستے ہیں کہ جو طہارت اور پاکیزگی اس کو حد سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں سے محبت فرماتا ہے. پاکیزگی دو طرح کی ہے، ظاہری اور باطنی. اللہ پاک نے پانی اتارا کیوں؟ لیطہرکم بھی، تاکہ تمہیں پاک صاف رکھے، وضو کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے، اپنے لباس پوشاک کی بھی طہارت ہو. ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور تاکہ شیطان کے وسوسوں کی گندگی کو تم سے دور رکھے. وہ انسان جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اور حقوق زوجیت کی ادائیگی کے فوراً بعد طہارت حاصل کر لیتا ہے، ایسے انسان کے اوپر رحمتیں برستی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الوضو سلاح المؤمن، وضو مؤمن کا ہتھیار ہے. باوضو انسان کے پاس نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ وسوسے اور خیالات آ سکتے ہیں، نہ جنات جو شر پھیلانے والے، ان سے بھی انسان بچا رہتا ہے ظاہری وضو اور پاکیزگی کی بدولت. اور ساتھ ساتھ اصل پاکیزگی دل کی پاکیزگی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اس آیت میں جہاں اللہ پاک نے پانی اور طہارت اور شیطان کے وسوسوں کی دوری فرمایا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جاؤ. اپنے مالک و خالق کو پہچانو کہ اس نے کس قدر تم پر انعامات کیے ہیں. ایمان کی دولت سے تمہیں سرفراز فرما دیا، تمہارے دل میں نور ایمان بھر دیا. ماں جب وہ بوجھل ہوئی حمل کے بوجھ سے، تو اسی وقت سے وہ پڑھنا پڑھانا، کلمہ کلام، اور پوچھتی ہیں خواتین حمل ہو گیا حفاظت کے لیے کیا پڑھیں، عورات اور وظائف پڑھتی ہیں، دعائیں پڑھتی ہیں مائیں، اور تلاوت کا اہتمام رکھتی ہیں تاکہ آنے والا نو مولود بابرکت ثابت ہو. جدی پشتی اللہ پاک نے نور ایمان ہمیں عطا فرما دیا ہے. اتنا بڑا سرمایہ بن مانگے عطا فرمایا، اس سرمایہ کی حفاظت یہ اب ہماری انفرادی ذمہ داری بنتی ہے. دل میں نور بھرا ہوا ہو، ساتھ میں روحانی امراض لگے ہوئے ہوں، تکبر، خود پسندی، مطلب پرستی، عجب، اور اس کے ساتھ حسد، کینہ، عداوت، دشمنی، یہ سارے روحانی وہ امراض ہیں جو ہمارے ایمان کے پودے کو گھن لگا کر کھوکھلا کر دیتے ہیں. پودوں کے اندر مالی جب پانی ڈالتا ہے تو اس میں کیڑے بھی لگتے ہیں، ان کیڑوں کے اوپر اسپرے کیا جاتا ہے تو اس کے پتے بھی ہرے بھرے تر و تازہ رہتے ہیں، پھول بھی اچھے رہتے ہیں، اور آنے والا پھل بھی محفوظ رہتا ہے. ہمیں بھی اللہ پاک نے ہمارے اس دل کی دنیا پر ایمان کا پودا اگا دیا ہے. اب ساتھ میں کیڑے مکوڑے ہیں، یہ حشرات ہیں، روحانی امراض ہیں، دل کے روگ ہیں. ہر نفس نفس مارا کم ترس فرعون نیس، لیکن اور آن مارا آن نیس. آج ہر شخص کا دل اپنی جگہ ایک فرعون کی حیثیت رکھتا ہے، ہم چما دیگر نیس کا مزداق ہوتا ہے کہ اپنے آگے کسی اور کی وہ چلنے نہیں دیتا، اپنے آپ کو کسی اور کے آگے جھکانے پر آمادہ نہیں ہوتا. غلطی اپنی ہو تب بھی دوسرے کو جھکانے پر وہ مجبور کرتا ہے کہ دوسرا مجھ سے معافی مانگے. تعلقات خود نے توڑے ہوں، اگلے کو وہ پریشر دے گا، مجبور کرے گا کہ وہ آ کر معذرت کرے. حق اس نے دوسرے کا غصب کیا ہو لیکن دوسرے کو یہ مورد الزام ٹھہرا رہا ہوگا، اپنے آپ کو حیلوں بہانوں کے ذریعے سے تکبر کے اندر مبتلا ہوگا، خود پسندی کے اندر مبتلا ہوگا، ساتھ میں حسد ہوگا. اللہ کے بندوں کو جو نعمتیں ملی ہوں گی، کسی کو عزت ملی، کسی کو دولت ملی، کسی کو شہرت ملی، کسی کو عہدہ ملا، کسی کو منصب ملا، کسی کو حسن ملا، کسی کو جمال ملا، کسی کو آل اولاد، کسی کو بڑا خاندان، کسی کو علمی، کسی کو دنیاوی، اللہ پاک نے رتبے اور مقام اپنے بندوں میں تقسیم کر دیے. یہ حسد کی آگ میں جل کے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ناراض ہو رہا ہے، اس کو یہ کیوں ملا، وہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ناراض. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی قوموں کی ایک بیماری تمہارے اندر غیر محسوس طریقے سے سرایت کرتی جا رہی ہے، اور وہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ وہ مونڈ کے رکھ دیتی ہے، گنجا کر دیتی ہے، اور میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، وہ ایمان کا صفایا کر دیتی ہے. اور فرمایا کہ وہ بیماری حسد ہے، دوسروں کی نعمتوں سے جلتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا جانتا ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہے، دوسروں کو بھرے مجمع میں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر حقیر اور ذلیل کر دیتا ہے، بے عزت کر کے رسوا کر دیتا ہے، طنز اور طانوں کی بھرمار کر کے اگلے آدمی کو چکنا چور کر دیتا ہے. ایسا انسان جو خود پسندی کے اندر مبتلا ہو کر سامنے والوں پر قیامت ڈھاتا ہے، یہ روحانی امراض ہیں جو دل کے اندر ایسے رچے بسے ہیں کہ انسان کو ان امراض کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی. حسد ہو گیا، تکبر ہو گیا، انانیت، اپنی انا، کہ میں اپنے میں کے آگے کسی اور کی نہ ماننی ہے نہ سننی ہے، نہ اپنی مرضی کو دوسری کی مرضی کے تابع کرنا ہے. پھر کینہ، چھپی ہوئی دشمنی، اوپر سے میٹھے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ایک زمانے میں ان کے ایک بہت ہی قریبی مرید نے بڑی ٹھیس پہنچائی تھی، تو ابا بڑے درد کے ساتھ یہ شعر پڑھتے تھے. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے. یہ آستین کے سانپ رشتہ داروں میں بھی مل جائیں گے، اڑوس پڑوس میں بھی مل جائیں گے، دوست احباب میں بھی مل جائیں گے، اجتماعی معاشرے میں بھی مل جائیں گے، ہر طرف آستین کے سانپ بھرے ہوئے ہیں. جب موقع لگتا ہے ڈستے ہیں، ڈنک مارتے ہیں، پیٹ پیچھے خنجر گھونپتے ہیں. کھا کر جو تیر دیکھا کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تیر پڑا کمر پر، مورچے کی طرف مڑ کر دیکھا، اپنے ہی دوست تھا جس نے تیر برسایا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے نوکریوں کا صفایا ہو گیا، معلومات حاصل کی، پتہ چلا اپنے ہی وہ دست راز جو بنا ہوا تھا اس نے پتہ صاف کیا ہے. بڑے بڑے نقصانات پہنچاتے ہیں، تو یہ حسد کی بیماری، کینہ، بغض اور عداوت، نفرت اور تکبر، انانیت، اور یہ خناس، طرح طرح کے یہ روحانی امراض ہیں جن کا تعلق براہ راست دل کے ساتھ ہے. دل کی دنیا ہماری ویران ہو جاتی ہے، اور پھر دل کی دنیا تک پہنچنے کے لیے کچھ ذرائع اور اسباب ہیں، نظر، کان، زبان، اعضاء اور جوارح، ان کے ذریعے سے بھی دل ہمارا اس کو زنگ لگتا ہے، روگ لگتا ہے. اللہ پاک نے براہ راست ان تمام امراض سے بھی ہمیں بچنے کی ہدایت فرمائی ہے. تکبر جیسی بیماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. ہم اور آپ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے اندر تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، ہم تو آج ہی ان کے ساری کا پے کریں، لیکن موقع پر پتہ چلتا ہے. خود انسان ٹٹول کے اپنے آپ کو دیکھے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے دیکھے، شوہر بیوی کے آگے جھکنے پر آمادہ نہیں ہوتا، بیوی شوہر کے آگے جھکنے پر آمادہ نہیں ہوتی، اولاد ماں باپ کے آگے تابے دار نہیں بنتی، اسی تکبر اور انانیت کی وجہ سے. ماں باپ ناحق ہونے کے باوجود اولاد کے ساتھ مصالحت پر آمادہ نہیں ہوتے، سگے بھائی سگے رشتے انانیت کی وجہ سے ایک دوسرے کے آگے جھکنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس انا کو فنا کرنا، آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ اللہ والوں کی صحبت میں انسان جب رہتا ہے، پچھلے جمعے جو میں نے عرض کیا تھا، نیک بخت اور بدبخت دو قسم کے انسان ہیں، دیکھنے میں سارے انسان ہیں، کفار بھی انسان ہیں، اہل ایمان بھی انسان ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ مسجد قبا پہنچے تھے، اتنا بڑا گروپ تھا، پورا گورے گورے، عورتوں نے برقعے پہنے ہوئے اور مردوں نے کیپ لگائے ہوئے۔ ذرا سا جب دھیان دیا ساتھیوں نے بتایا تو پتہ انگریزوں کا ٹولہ تھا سیاحت کے لیے، اب چونکہ وہاں اجازت ہو چکی، حرمین کے اندر بھی انگریز غیر مسلم ہر ایک آ سکتا ہے، تو پورا ٹولہ، اذان کا وقت قریب تھا، وہ اپنے کیمرے ویمرے لیے ہوئے سیاحت کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لیکن اندر سے ان کی دنیا اجڑی ہوئی ہے، ایمان سے محروم ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کو ایمان ملا ہوا ہے لیکن اس نے اپنے اس ایمان کی حفاظت نہیں کی، روگ لگائے ہوئے ہیں، حب جاہ، حب مال، حب دنیا، مال کا لالچ، اس نے تو غریب سے غریب کو، امیر سے امیر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک کمزور سے کمزور انسان بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، جہاں اس کا موقع لگتا ہے دو پیسے کمانے کے لیے دھوکہ دے جاتا ہے، جھوٹ بول جاتا ہے، قسم اٹھا لیتا ہے۔ الامان والحفیظ، تو دل کی دنیا کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحیح معنوں میں توبہ تائب کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دل کی دنیا تک نقصان پہنچانے والی چیزیں، فرمایا کہ نظر، کان، زبان، اعضاء اور جوارح، ان کے اوپر بھی سخت کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ نظر جب بہکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تمہاری بد نظری اور اس نگاہوں کا بہکنا تمہارے چہروں کو مس کر ڈالے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بد نظری کا جو مریض ہوتا ہے، بے باک نظریں اٹھاتا ہے، چہرے پر اس کے نحوست ہوتی ہے، نظروں کی حفاظت کرنے والوں کے نظروں میں اس کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور بد نظری کا مرتکب نحوست اس کے چہرے پر ٹپک رہی ہوتی ہے۔ جو ماؤں بہنوں کو غلاظت بھری نظروں سے دیکھتا ہو اور اپنے حواس کے ذریعے سے لطف اندوز ہوتا ہو، یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا کہ ایسا زہر ہے، اللہ پاک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں نے جس غلاظت کو چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ جب یہ نظروں کے ذریعے زہر دل تک پہنچتا ہے، فرمایا کہ عبادت کا نور سلب ہو جاتا ہے، کشش ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو تلاوت میں مزہ آتا ہے، نہ ذکر و اذکار میں مزہ آتا ہے، پھر وہ بدماشی میں لگا رہتا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے۔ فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن کبھی اسے سیر نہیں ہوتا۔ الامان والحفیظ، کان ہے، اس کے ذریعے سے انسان گانے بجانے، لغویات، غیبت، چغلی، فحش باتیں سنتا ہے، دل تک اس کا زہر پہنچتا ہے۔ زبان ہے، فحش گفتگو کرتا ہے، غیبت چغلی، طنز طعنے، بہودہ گفتگو کرتا ہے، اس کے ذریعے سے زہر دل تک پہنچتا ہے۔ ہاتھ کے ذریعے سے ظلم و زیادتیاں کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، خرد برد کرتا ہے، ملاوٹیں کرتا ہے، تاجر ہے، اپنی تجارت کے اندر لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اپنے اس کے ذریعے سے کہاں کہاں تک نقصانات پہنچا کر دل کی دنیا کو اجاڑ لیتا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ، ارے سنو، انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ سدھر گیا پورا جسم سدھر جاتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو، وہ گوشت کا لوتھڑا دل کا ٹکڑا ہے۔ دل کی دنیا اگر آباد ہو جاتی ہے، ہمارے والد ماجد فرماتے تھے، داڑھی پہلے دل پر اگتی ہے پھر چہرے پر سجتی ہے۔ دل کے اندر عظمت جب آ جاتی ہے پھر انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اب مجھے داڑھی نہیں مونڈنی۔ جب تک دل میں عظمت نہ ہو تو انسان بڑی بے باکی کے ساتھ یہ جرت کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی دل کی دنیا کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنہری موقع آ رہا ہے، اللہ پاک اس سے موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہوش میں آ کر اپنی آخرت کی جو اصل زندگی ہے اس کے لیے بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صبر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ، صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔